رمضان ہے برکتوں کا مہینہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی شکر خدا تعالیٰ نے ایک بار پھر توفیق نصیب کی ماہ مبارک رمضان کی، اس مہینے کی سعادتوں کے لیے، اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے موقع نصیب کیا ہے. خدا و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں فکر کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے وہ توانائی دی کہ جس کے ذریعے سے ہم اس کے دین کے اوپر عمل کریں، انشاءاللہ مرنے سے پہلے آخرت کا ذخیرہ حاصل کریں اور خوش و خرم اس دنیا سے جائیں، خوشی کے ساتھ اس دنیا سے جائیں انشاءاللہ. اللہ سب کو اچھی موت نصیب فرمائے، اچھی زندگی نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. شاید دنیا میں جو لوگ جدوجہد کرتے ہیں دنیا کے لیے اور دنیا کو بنانے کے لیے، وہ کسی چیز کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ کو پتہ ہوتا ہے ہمیں کیا چاہیے، اور بہت سب کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں چاہیے کیا ہے. دین کے معاملے میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ دین کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں، دین میں کوشش کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں نہیں جانتے کہ انہیں کیا چاہیے. میرا اپنے خیال ہے کہ انسان کی کامیابیوں میں سے ایک کامیابی یہ ہو کہ اس کو یہ پتہ ہو کہ اسے چاہیے کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو یہ پتہ ہو کہ اسے کیا چاہیے اور جو اس کو چاہیے وہ کہاں ہے، تو وہ ہلکا ہلکا بھی بڑھے تو کم سے کم رائٹ ڈائریکشن میں جائے گا. لیکن اگر کسی کو یہ نہ پتہ ہو کہ مجھے کیا چاہیے، تو وہ چاہے وہ بھاگتا رہے تو وہ اپنے ہدف سے اور دور ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مجھے چاہیے کیا. تو کاموں میں سے ایک کام جو بہت اہم ہے اور ہمارے دین کی اس کے اوپر بنیاد ہے، وہ سوچنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا. اور ظاہر ہے کہ اس غور و فکر کرنے کا محور دنیا نہیں ہے، اس غور و فکر کرنے کا محور یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ ہمیں چاہیے کیا ہے. تو کل اس کے اوپر بات ہوئی اللہ کے نبی کے خطبے کی روشنی میں اور نبی خدا کے وسیع کے خطبے کی روشنی میں، کہ ماہ مبارک رمضان میں یہ بہت اہم ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمیں ماہ مبارک رمضان سے چاہیے کیا ہے. آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جو قدیم روایتی فکر ہے اس میں گویا ہم مسلمانوں کے پاس ثواب کا ایک بلینر کیلکولیٹر ہوتا ہے، اور اس میں ہم لوگ ثواب جمع کرتے رہتے ہیں اور یہ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کھاتے میں کتنے ثواب ڈالے، یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں سے نکل کتنے گئے یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا. تو اس میں یہ تھا کہ وہ جو ایک پرانے زمانے میں ایک داستان مشہور تھی کہ مثلا ایک بالٹی میں سوراخ ہے اور ایک آدمی پانی ڈالے جا رہا ہے بہہ جا رہا ہے، اور آخر میں جا کے وہ دیکھتا ہے کہ بالٹی پھر بھی خالی ہے. تو بہت سارے انسانوں کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ثواب کے کیلکولیٹر میں ان پٹ تو ڈالتے رہتے ہیں لیکن آؤٹ پٹ کو کاؤنٹ کرنا بھول جاتے ہیں کہ بھائی کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اعمال کو کم بھی کرا دیتے ہیں. تو مولا نے جب سوال کیا اللہ کے نبی سے، فرمایا الورع عن محارم اللہ، اللہ کے محرمات سے ورع، تقویٰ کو کہہ سکتے ہیں آپ، پرہیزگاری کہہ سکتے ہیں، حفاظت کہہ سکتے ہیں، اس طرح آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. تو کل میں سوچا تھا محارم اللہ ہم نے ترجمہ کیا تھا اللہ کے حراموں سے، کہ جو اللہ نے حرام کیا اس سے تقویٰ اختیار کرے. ظاہراً اس سے زیادہ وسیع ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی وسیع ہو سکتا ہے. وہ جو آئے کریمہ ہے کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتُمْ فَوَلُّوا وَجْهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ جو مسجد حرام ہے یہ وہ مسجد نہیں ہے جو حرام ہوئی ہے، ظاہر ہے یہ تو واجب ہے، یہ وہ مسجد ہے جو محترم ہو گئی ہے، البرا عن محارم اللہ، جس کو خدا نے محترم قرار دیا ہے اس کے بارے میں پرہیزگاری دکھا دو، صرف حرام سے بچنا یہ ایک اسٹیج ہوگا، سب سے شاید پہلا اسٹیج ادنا، اس کے بعد کیا ہوگا، البرا عن محارم اللہ، جس کو خدا نے محترم قرار دیا ہے تم اس کا احترام کرو، اب یہ بات بہت آگے چلی جائے گی، پھر اب صرف حرام حلال کے دائرے میں نہیں رہے گی، تو مثال کے طور پر ایک عالم کا واقعہ تھا جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، تفصیل بہت اچھی یاد نہیں ہے، کہ وہ ان کے کمرے میں ایک کتابوں کی الماری سی تھی، سید علی قاضی کے ایک کرٹک تھے، جو مجھے ابھی یاد آ رہا ہے تھوڑا بہت، سید علی قاضی کے ایک منتقد تھے، تو وہ ان کے بارے میں تھوڑا سا شک و شبہات رکھتے تھے کہ مثلا یہ ایک صحیح آدمی ہیں نہیں ہیں، سید علی قاضی کے ساتھ یہ مشکل تھی، ظاہر وہ اپنے زمانے میں تھوڑا سا پیچیدہ آدمی تھے اپنے زمانے کے اعتبار سے، تو بہرحال انہوں نے ان کو تنبیہ کرنا چاہی، تو یعنی جو کرٹک تھے وہ ان کا امتحان لینا چاہ رہے تھے، سید علی قاضی بھی سمجھ گئے کہ میرا امتحان لینا چاہ رہے ہیں، تو ان سے بہرحال چھوٹا سا ایک جملہ کہا کہ اور کتابوں کی طرف رخ کر کے پاؤں کر کے سونا یہ اچھی بات نہیں ہے، تو وہ ایک دم سے شوق ہو گئے، چونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میرے کمرے میں ایک کتابوں کی ایک الماری تھی، میں اس کی طرف پاؤں کر کے سوتا تھا، پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو سید نے اس کو پکڑ لیا کہ ان کے ذہن میں یہ سوال چل رہا ہے تو میں اس کو حل کرا دوں، کہا کہ وہ کتابوں کی طرف پاؤں کر کے سونا اچھی بات نہیں ہے، تو لوگ محتاط تھے، جو کل میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ وہ قرآن کریم پڑھتے تھے تو ایسے پڑھتے تھے جیسے اللہ سے مانگ رہے ہیں، لوگ اللہ کے محرمات کے بارے میں جو خدا نے محترم قرار دیا اس کے بارے میں محتاط تھے، ہم لوگ اتنے محتاط نہیں ہیں، اس محتاط نہ ہونے کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ سلو ہے ہمارے اندر جو ان لوگوں کے اندر بہت تیز تھی، اب ہم لوگ کیوں محتاط نہیں ہیں، کچھ لوگ ہم لوگ کو کنزرویٹو کہیں گے اگر ہم یہ کرنے لگیں، کچھ لوگ ہمیں مثلا قدامت پس وہ تعبیر کریں گے، بزدل تعبیر کریں گے، اس کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو بولڈ تعبیر کریں گے نعوذ باللہ، تو ہم تھوڑا سا بیک فٹ پہ چلے گئے، تو ہم نے بھی اس احترام دکھانے میں کمی کر لی، اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ہمیں کچھ سزا اٹھانی پڑ گئی، اب یہ تھا کہ یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے یہ گویا ایک اوور ہالنگ کا پیریڈ ہے کہ انسان اپنی اورینٹیشنز کو دوبارہ ریویو کرے، اپنے طریقوں کو دوبارہ سے دیکھے، اپنی زندگی کو دوبارہ سے دیکھے اور وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے کہ اسے چاہیے کیا ہے، یہ جو میں آج دوبارہ اس موضوع پر آیا ہوں یہ جو کیا چاہیے اس کو میں ماہ مبارک رمضان سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، میں بہت شدت سے معتقد ہوں کہ روایات کے الفاظ بہت اہم ہوتے ہیں، جس طرح قرآن کریم کے الفاظ بہت اہم ہیں روایات کے الفاظ بھی بہت اہم ہیں، صحیح روایت ظاہر ہے مستند روایت، ہمارے پاس روایتوں کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے سکر، سکر ویسے تو آج کی عربی میں چینی کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن سکر کا مطلب ہوتا ہے نشہ، سکرات الموت، وہ جو موت کا نشہ ہے یا موت کا وہ نزع کا عالم ہوتا ہے، اس کو بھی نشے کی طرح ہو جاتا ہے آدمی، پتہ نہیں ہوتا اسے کیا ہو رہا ہے کچھ لوگوں کو، تو یہ جو نشہ ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس روایت ہے کہ نشہ اتنے قسم کا ہوتا ہے، تو اس میں سے ایک نشہ طاقت کا نشہ ہے، ایک نشہ طاقت کا نشہ ہے، یہ ماہ مبارک رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، اتنی دعائیں جس کی کوئی حد نہیں ہے، ان دعاؤں کا لطف کب آتا ہے، آپ نے دیکھا ہم لوگ کبھی وہ حمزہ سمالی میں بیٹھتے ہیں ایک نہ ایک ٹائم آتا ہے پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں کتنے صفحے رہ گئے بالآخر ایک وقت آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ مزہ نہیں آ رہا، وہ بات نہیں ہے، وہ دل نہیں کھوپ رہا کہ آدمی اسی میں غرق ہو، دعا کا لطف کب آتا ہے، یعنی وہ عربی میں کہتے ہیں جس کے پاس خود نہ ہو وہ کسی کو کیا دے گا, تو میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ لطف کب آتا ہے, لیکن جو سنا ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ دعا کا لطف اس وقت آتا ہے جب چند سیکنڈز کے لیے, مثلاً 10 منٹ 15 منٹ دعا پڑھنے کے بعد اور ابھی 10-15 منٹ اور باقی ہو, مثال کے طور پر چند سیکنڈ کے لیے ایک ٹائم آتا ہے جب انسان خدا نمثال کے اندر گویا غرق ہو جاتا ہے, غرق ہو جاتا ہے. یہ جملہ کہنا آسان ہے, ہونا معجزہ ہے کہ ایسا ہو جائے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ میں ڈرتا ہوں اپنی شو بازیوں کے اوپر کہ ایسا نہ ہو میرے سارا اکاؤنٹ یہیں خالی ہو جائے, جو ہو بھی وہ بھی چلا جائے. ایک دفعہ آیت اللہ خمینی کے جو دیدار ہوتا تھا ان کا جمران میں وہاں پہ گئے, 87 شاید 86-87 ایسی کچھ تھا میرے خیال میں. تو بہرحال وہاں پہ بڑی چیکنگ ہوتی تھی, 7-8 جگہ سے چیکنگ کر کے گزرنا پڑتا تھا. ایک عینک میرا لگا ہوا تھا وہ بھی اتروا لیا تھا, وہیں سب کچھ وہ آپ کو کھنگال دیتے تھے. اس کے بعد ایک جو آپ نے دیکھا ہوگا تصویروں میں, وہ ایک امام بارگاہ تھا چھوٹا تھا جس کے سامنے ایک لوہے کا پلیٹ فارم بنا ہوا تھا, وہ آتے تھے اور تھوڑا سا چلتے تھے, ہاتھ یوں کر کے ہلاتے تھے, پھر دوبارہ بیٹھ جاتے تھے, پھر دوبارہ کھڑے ہوتے تھے, پھر دوبارہ ہاتھ ہلاتے تھے, واپس چلے جاتے تھے. تو وہ چلتے ہوئے آئے, بہت جیم پیک تھا, یعنی آپ چار زانو بیٹھنا تو چھوڑ دیں کہ آپ چار زانو بیٹھیں گے, دو زانو بیٹھنے میں بھی دوسرے کا زانو آپ کے زانو پہ چڑھا ہوا ہوگا, اتنا پیک تھا. تو اب وہ نعرے لگ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اور جب وہ سیکیورٹی والے بھی خوب چیمپئن ہوتے تھے, وہ کبھی ایک یوں پردہ ہٹا دیتے تھے, پھر یوں ہو جاتا تھا. پھر بہرحال ایک دفعہ وہ آ گئے, بھائی تشریف لائے. تو اب ظاہر ہے کہ سب لوگوں نے کئی کئی گھنٹے اس تیاری میں وقت گزارا تھا کہ ایک دفعہ دیکھنا ہے چند سیکنڈ کے لیے. تو میں بھی ان کی چہرے پر یوں مات مبہوت ہو کر دیکھتا رہا, نعرے لگاتے لگاتے یوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے, تو میں یوں ہی ہاتھ سر پہ رکھ کے بھول گیا کہ مجھے ہاتھ نیچے بھی کرنے تھے. تو میں ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا, تو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ, کافی فاصلہ تھا کم نہیں تھا, لیکن میں زندگی میں پہلی دفعہ فیل کیا کہ جیسے میں ان کی آنکھوں میں غرق ہوا ہوں چند سیکنڈ کے لیے. مجھے نہیں پتا وہ سیکنڈ کتنے تھے, اور ان چند سیکنڈ میں مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ ڈسٹینس ختم ہو گیا اور میں ان کے بہت قریب گیا, یا پتہ نہیں وہ میرے نزدیک آئے, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئی بات, لیکن چند سیکنڈ کے لیے مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں کہیں غرق ہوا ہوں. تو وہ غرق ہونے سے مجھے یاد آیا کہ میں پانی میں تو کبھی غرق نہیں ہوا ہوں اتنا, لیکن اس دفعہ میں ان کی آنکھوں میں مجھے لگا تھا کہ میں غرق ہوا تھا. باقی یہ ہے کہ کیا نصیب ہوا ہوگا اس سے, وہ اللہ جانتا ہے. تو اس کے بعد پھر آیت اللہ بہجت بہت بڑے آدمی تھے, آل اللہ مقام و شریف, بہت بڑے آدمی تھے. وہ بھی غرق کرتے تھے لوگوں کو, وہ بھی بڑے پائے کے تھے, اور وہ ایسے تھے کہ وہ دیکھ کے بھی غرق نہیں کرتے تھے, ان کا معاملہ ہی کچھ اور تھا. وہ بھی بہت عجیب اس معاملے میں, یا شاید مجھے لوگ ملے ہی کم تو مجھے زیادہ ان کا تجربہ نہیں ہوا ہے, جو تجربہ ہوا وہ میں عرض کر رہا ہوں. تو یہ جو دعا ہے, اس دعا میں ایک لمحہ آنا چاہیے جب انسان اپنے آپ کو کہیں غرق ہوا ہوا فیل کرے, اور یہ اسے کہتے ہیں کہ اپنائیت کی کوئی بہت اونچا لیول ہونا چاہیے. بغیر اپنائیت کے انسان غرق نہیں ہو سکتا. یعنی مثلا آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوں جس سے آپ کا دل نہ لگتا ہو, تو کیا آپ اس میں غرق ہو سکتے ہیں؟ امپاسبل, ہو ہی نہیں سکتا. جس کے ساتھ بیٹھنے میں آپ کا دل نہ چاہ رہا ہو, اس کے ساتھ آپ کا ایسے کوئی تعلق نہیں بنے گا. ہاں, جس کے ساتھ بیٹھنے کا آپ کا دل چاہتا ہو, اس کے ساتھ بھی نہیں معلوم کہ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اگر ہم دعا پڑھیں یا دعا مانگیں اللہ سے اور غرق ہو پائیں خدا مثال کے اندر, ہاں یہ وہ پوائنٹ ہے جو ایکچولی چاہیے. یہ پوائنٹ کیسے نصیب ہونا ہے؟ آپ دعا کمین پڑھ سکتے ہیں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ, بیس منٹ پندرہ منٹ جتنا بھی توفیق نصیب ہو رہی ہے، لیکن غرق کیسے ہوتے ہیں؟ تو اس کے لیے چند چیزوں میں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیسے ہوگا. تو میں آج یہ چند منٹس دعا اور اس دعا کے اندر اس حالت کے اوپر عرض کرنا چاہ رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا اپنا خیال ہے کہ اس طرح کی ایک حالت حاصل کرنے کے لیے کہ انسان خدا تعالیٰ کے حضور دعا مانگے اور یا کوئی دعا پڑھ رہا ہو اور یہ نصیب ہو جائے اسے، پہلی بات تو ہے کہ اسے دعا کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ رہی ہو. اگر دعا سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر اس دعا کے نتیجے میں کنیکشن نہیں بنے گا، وہ کسی اور ایکسٹرنل ایلیمنٹ کی وجہ سے شاید بن جائے لیکن اس دعا کے نتیجے میں نہیں بنے گا. اور وہ جو دعا جنہوں نے دی ہے انہوں نے کنیکشن بنانے کے لیے دی ہے. تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو بھی دعا پڑھ رہے ہوں اس سے پہلے آپ اس کا ترجمہ پڑھ چکے ہوں. اگر آپ اسی وقت ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا دماغ اس ترجمے کے اندر لگ جائے گا اور وہ جو کنیکشن والی بات ہے وہ تھوڑا پیچھے رہ جائے گی. تو آن اسپاٹ اگر ترجمے سے پڑھنا چاہیں تو پڑھ تو سکتے ہیں لیکن کنسنٹریشن لوز ہوگی اور اس کے نتیجے میں وہ بات نہیں آئے گی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی آئس کریم کھا کے مزہ لینا چاہ رہا اور اس کے ساتھ آئس کریم کا مینول بھی پڑھ رہا ہو تو وہ پھر آئس کریم کا مزہ نہیں آئے گا، مینول پڑھنے میں آپ کی جو ہے وہ توجہ چلی جائے گی، مثلا اس کی بنانے کی ترکیب پڑھ رہا ہو یہ وہ. تو آپ کو ایک توجہ چاہیے، اس توجہ کے لیے پتا ہو کہ بھائی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا نمتار کے ساتھ یہ جو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے یہ آتا کب ہے؟ ہم سب خدا کے بندے ہیں، اس میں تو ظاہر کوئی کلام ہی نہیں ہے. ہم سب خدا نمتار کے حقیر بندے ہیں، اس میں بھی کوئی کلام نہیں ہے. تو یہ اپنائیت سب کے لیے یہ دو جملے کہنے پر مساوی نصیب ہو جاتی ہے، ایک جیسی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے خدا ہمارا رب ہے، پالنے والا ہے، ہمیں پتہ ہے ہم اس کے بندے ہیں، اور کیا چاہیے؟ کسی کا رشتہ خدا کے ساتھ حاکم اور محکوم کا ہوتا ہے، کسی کا رشتہ خدا کے ساتھ رب اور مربوب کا ہوتا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم خدا نمتال کے احسانات کو سمجھتے ہوئے خدا کے ساتھ اپنائیت کے کسی رشتے میں جا سکیں؟ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ اس میں بہت آگے جاتے ہیں وہ اس کو عشق تعبیر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم برے صغیر کے رہنے والے عشق کہیں گے تو کوئی انڈین مووی شروع ہو جائے گی، لہذا ہم عشق کا لفظ نہیں کہتے. فارسی کے شعرا بہت وسیع تھے، وہ جام، شراب، عشق، محبوب، واصل، فلاں، یہ سب بڑے فراغ دلی کے ساتھ استعمال کر لیا کرتے تھے اور لوگ ان پہ کفر کے فتوے بھی نہیں لگاتے تھے. آپ عمر خیام کی شاعری دیکھیں مثلا، فلاں مولوی جلال الدین رومی کی شاعری دیکھیں، تو اس میں ایسے ایسے جملات استعمال ہوئے ہوں گے، ٹرمنالوجی جس کو آپ اردو میں ترجمہ کرنا چاہیں تو ٹھیک ٹھاک آپ سختی میں پھنس جائیں گے کہ بھائی اگر میں نے لکھ دیا تو میرا کیا ہوگا. پھر وہ لوگ کرتے تھے، تو وہ لوگ بہت وسعت رکھتے تھے اس معاملے کے اندر، کوئی انہیں متہم بھی نہیں کرتا تھا. اچھا یہاں ہمارے ساتھ دارے کافی مشکلات ہیں. تو یہ جو اپنائیت کا احساس ہے کیسے آئے گا؟ ایک موقع پر خدا کی محبتوں کو کوئی سمجھنے کی کوشش کرے. خدا حاکم ہے، بالکل صحیح ہے، خدا رب ہے، یہ بھی صحیح ہے، ظاہر ہے کہ اس کے سوا کیا ہو سکتا. خدا چاہنے والا ہے یا نہیں ہے؟ ہاں چاہنے والا. یہ کون سمجھتا ہے؟ حاکم مانتے ہیں کہ خدا نے حکم دیا ہے، نہیں کروں گا تو جہنم میں جاؤں گا، کر لوں گا تو جنت میں جاؤں گا. خدا پالنے والا ہے، چونکہ وہ ہمیں پالتا ہے تو اس کا احسان ہے، چلو ٹھیک ہے. لیکن خدا چاہنے والا ہے یہ سمجھتے ہیں کیا؟ میرے خیال میں پہلا اسٹیپ یہ ہے، انسان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ خدا چاہنے والا ہے، اور متقابلاً وہ خدا کی چاہت کو جب احساس کرے گا تو اپنے اندر خدا کے لیے چاہت کو محسوس کرے گا اور اس چاہت کا وہ اظہار کرنا چاہے گا. اور اس کے لیے ظاہر سب سے اچھے کلمات وہ ہیں جو خاندان نبوت نے پیش کیے ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پروین اعتصامی پروین شاکری یاد آ گیا تھا. پروین اعتصامی ایک فارسی شاعرہ تھی, اور اتفاق ایسا تھا کہ ہم حرم میں قم میں بی بی کے روزے کے صحن کے جو حجرے بنے ہوئے تھے, ایک حجرے میں ہم کئی سال درس پڑھتے تھے اپنے استاد سے, تو وہاں پہ پروین اعتصامی کی قبر تھی. تو پتہ نہیں کیسے میرے دماغ میں ایک دفعہ قم میں رہتے رہتے آئی کہ پروین اعتصامی کی قبر پہ ہم اتنی دفعہ جاتے ہیں, کوئی اس کا ایک شعر ہی پڑھ لوں کہیں, شاید کوئی شعر ہو. ایک شعر تھا اس کا, بہت خوبصورت شعر تھا, ایک نظم ٹائپ کی تھی, جس میں اس واقعے کو لکھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی پہ ڈال رہی تھی ان کی والدہ, چونکہ وہ ظاہر ایک خاتون شاعرہ تھیں تو انہوں نے ماں کے احساسات کو اچھا سمجھا ہوگا, تو انہوں نے پہلے ماں کے احساسات کو بیان کیا کہ ماں کے جذبات کیا تھے جب ماں بچے کو ڈال رہی تھی, پریشان یہ وہ. اس کے بعد یہ خواتین کا کمال ہے, اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے کہ خواتین خدا کی محبت کو سمجھنے کے لیے زیادہ تیار ہیں مردوں کے مقابلے میں, مرد اس معاملے میں ناقص ہیں. الٹا ہو گیا, معمولا لوگ خواتین کو کہتے ہیں, مرد اس معاملے میں کم ہیں, خواتین اس معاملے میں زیادہ مستعد اور تیار ہیں. تو پروین اعتصامی نے خوب سمجھا شاید اس موقع پر خدا کی محبت کو. شب جمعہ نہیں ہے, شعر پڑھا جا سکتا ہے, گرچہ فارسی میں کہا کہ بہ کے بر گردی بے ماں بے سپاریش, کئی تو از ماں دوستر می داریش, یعنی اللہ نے کہا کہ اے مادر موسیٰ بہتر ہے کہ پلٹ جاؤ. بچے کو صندوق میں ڈلوا دیا, اب ماں پریشان ہو رہی تھی تو کہا کہ بہتر ہے کہ پلٹ جاؤ, بہ کے بر گردی بے ماں بے سپاریش, بہتر یہ کہ تم پلٹ جاؤ اور بچہ ہمارے حوالے کر دو. تم کہاں اس بچے کو ہم سے زیادہ چاہتی ہو, تم کہاں اس بچے کو ہم سے زیادہ چاہتی ہو, تم سمجھتی ہو تم زیادہ چاہتی ہو, کہاں کیا تو از ماں دوستر می داریش, کب ایسا ہوا کہ تم اس کو زیادہ چاہتی ہو اور ہم کم چاہتے ہیں. خدا زیادہ چاہتا ہے. تو کوئی ماں جو اپنے بچے کے لیے تڑپ رہی ہے اور خدا کو سپرد کر کے تڑپ رہی ہے تو اس کو سوچنا پڑے گا کہ خدا زیادہ چاہتا ہے, اس کا تڑپنا صحیح نہیں ہوگا. پھر یہاں یاد ہے اہل بیت عطا علیہ السلام اپنی اولاد کو قربان کر دیتے تھے, قربان کر دیتے تھے, جو جانتے تھے کہ خدا جو مولا سید الشہداء کا کلام ہے اللہ اکبر, کہ خدا تو جانتا ہے میرے لیے سخت ہے لیکن میں نے صبر کیا چونکہ تو دیکھ رہا ہے, سب تیرے حوالے ہیں عشق. تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دعاؤں کے اندر ایک ایسے مرحلے پر آئیں جس میں ایک غار کھونے کی سی کیفیت ہو, تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ دعا سمجھ میں آ رہی ہو, دوسری بات یہ کہ ایک اپنائیت کا احساس ہو خدا کے ساتھ, محبت کا, دوستی کا, چاہت کا, نہ صرف ہماری طرف سے اس کی طرف سے جو احساس ہے اس کو درک کرنا پڑے گا. ہم سمجھ رہے ہیں ہم خدا کے زیادہ چاہنے والے ہیں, نہیں, خدا کہیں زیادہ ہمارا چاہنے والا ہے, ہم اس کو سمجھ نہیں رہے. دو باتیں, ایک تیسری بات ہے جو کل کی اس بات سے بھی کنیکٹ ہو سکتی ہے کہ جو مشکلات کے سلسلے میں عرض کی تھی, میں نے احساس کیا, اب مردوں کے لیے میں عرض کروں گا, میں نے احساس کیا کہ ہمارے اندر دعا مانگتے وقت عام زندگی میں ایک اکڑ ہوتی ہے, ایک اکڑ ہے, شاید خواتین میں نہ ہوتی ہو, میں اس سائڈ پہ بول ہی نہیں سکتا کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا, لیکن مردوں کا تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ان میں ایک اوور آل ایک اکڑ ہوتی ہے. اس اکڑ کے ساتھ اپنائیت نہیں سمجھی جا سکتی, یہ سمجھ میں نہیں آتی. یہ کب سمجھ میں آتی ہے؟ اردو میں شکست کا لفظ ہے ناکامی کے لیے, شکست, فارسی میں بھی شکست ناکامی کے لیے, لیکن فارسی میں ایک اور شکست ہے ٹوٹنے کے لیے, صحیح. اردو میں بھی ادبی زبان میں شکستہ دل استعمال ہوتا ہے, دل ٹوٹا ہوا, یہ پوائنٹ ہے, یہ پوائنٹ ہے. اگر کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہوا ہو, اچھا بدقسمتی سے ہمارے یہاں دل ایک ہی جگہ ٹوٹتا ہے, اردو زبان کی مصیبت ہے, اگر کسی کو شکستہ دل ہو اس وقت اگر وہ خدا کی اپنائیت کو احساس کر کے دعا مانگ لے, اس وقت غرق ہو سکتا ہے. اس خاطر مشکلات اللہ کی رحمت ہے, کیونکہ ہم جو مرد ہیں معمولاً اتنے اکڑو ہوتے ہیں کہ جب تک یہ کوئی سختی ایسی نہ آئے جو ہمارے کمر کی ہڈی کو توڑے, اس وقت تک ہم شکست قبول نہیں کرتے. شکست نہ بے معنی ڈیفیٹ بلکہ ہمبلنس. یہ جو شکستہ دلی ہے یہ معمولاً ہم میں آتی ہی اس وقت ہے جب کوئی غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے, جب کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو پھر ہمارے اندر ایک شکستہ دلی آتی ہے اور پھر ہم خدا کے سامنے بالکل متواضع ہو جاتے ہیں. میں اب ایک اور بات سوچتا ہوں, میں اتنا پاگل کیوں بنوں کہ پہلے کوئی ناکامی آئے پھر خدا کے ساتھ جڑوں؟ اتنا پاگل پن بننے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ خدا نے کیا یہ کہا ہے کہ جب تک تم پہ کوئی ناکامی نہیں آئے گی میں دروازہ نہیں کھولوں گا؟ یہ تو نہیں کہا اس نے, تو نہیں کہا. یہ تو ہماری مصیبت ہے کہ جب تک ہم پہ کوئی سختی نہیں ٹوٹتی ہم خدا کے سامنے ڈھنگ سے سر ہی نہیں جھکاتے. تو بھائی عقل مند انسان بنو. ضروری ہے کہ کوئی مرے اور میں دل کو ٹوٹا ہوا پاؤں اور پھر خدا سے جوڑنے کی کوشش کروں؟ نہیں, اس کی ضرورت کیا ہے؟ ویسے ہی جوڑ لو, ویسے ہی جوڑ لو. اچھا بھائی وہ تو جب کوئی غم آتا ہے تو پھر میرا دل تیار ہوتا ہے, ویسے میں کیسے تیار کروں؟ موت کو ہی سوچ لو, حسرت کو سوچ لو, ندامت کو سوچ لو, اس دن کے خوف کو سوچ لو, کچھ بھی سوچ لو. اگر کسی کا اسٹینڈرڈ اچھا ہو تو وہ اپنے اچھے اسٹینڈرڈس میں اس بات کے اوپر پریشان رہتا ہے کہ وہ کسی کی محتاجی میں نہ جائے اللہ کے سوا. میں شاید کل پرسوں بھی عرض کیا تھا, کل آپ کی خدمت میں عرض کیا, کہیں اور عرض کیا تھا, وہ یہ کہ میں ایک بات سوچتا ہوں کہ مثلاً اگر میں نے اپنی زندگی میں کوشش یہ کی ہو کہ میں کسی سے نہ مانگوں اور میں تیاری کے بغیر مر گیا, تو وہاں جا کے مجھے لوگوں کے ہاتھوں پہ ایک ایک فاتحہ کے لیے نظر ڈالنی پڑے گی, ایک ایک درود کے لیے ان کے ہاتھوں کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ میرے لیے کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے. جس نے زندگی میں کبھی کسی سے کچھ نہ مانگا ہو اس کو مرنے کے بعد یہ کرنا پڑے گا اگر تیاری کے ساتھ نہیں مرا. یہ پوائنٹس شکستہ دلی کے لیے کافی نہیں ہے. وہ جو بے بسی آتی ہے موت کے وقت, وہ جو محشر سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ تم سب کو خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے, یہ بے بسی کافی نہیں ہے. اسی کو یاد کر کے شکستہ دلی اپنے اندر احساس کر لیں. ایک اور پوائنٹ ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ خدا تعالیٰ کا واقعا بڑا عجیب لطف ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہم نے مولا امیر المومنین ان کی اولاد طیبہ و طاہرہ کی محبت نصیب کی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی محبتوں کو یاد کرنا دلوں کو نرم کر دیتا ہے. ان کی محبتوں کو یاد کرنا, ان کی سختیوں کو یاد کرنا. ایک پوائنٹ شاید اتنا زیادہ کنیکٹڈ نہ ہو لیکن میں اب اس بحث سے باہر نکلتا جا رہا ہوں آہستہ آہستہ, کہ جو میرے دماغ میں آئے نہ بھی کنیکٹڈ ہو تو بول دیتا ہوں اس کے فریم ورک کو اب اتنا زیادہ سنبھالنے کی کوشش نہیں کرتا. ہاں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وقت بالکل ہی ضائع ہو جائے, لیکن بہرحال اب بہت زیادہ اس پہ نہیں ہوں کہ فریم کیا ہے, چلا دیتا ہوں. میں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی قربانیوں کو سوچتا ہوں. بی بی نے رسول خدا کی محبت میں جو ہمبلنس دکھائی ہے وہ غیر معمولی ہے, غیر معمولی ہمبلنس. آپ کو شاید یاد ہو ہم لوگ بچپن میں اسلامیات میں بی بی کے نام کا ایک چیپٹر تھا, اس میں ایک جملہ پڑھتے تھے کہ رسول خدا جب غار حرا تشریف لے جاتے تھے تو بی بی ان کے لیے کھانا اور کچھ چیزیں لے کر غار پہ جاتی تھیں. اس وقت کیا ہوتا تھا, اس جملے کی اہمیت کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم کس اچھے آدمی نے یہ جملہ ڈالا تھا، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ بیوی وہ تھیں جن کو پورا مکہ، مالدار ترین اور دا موسٹ لگژریس لیڈی کے طور پہ جانتا تھا، جس نے زندگی میں سختی اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ مکہ نیچے سے دیکھ رہا ہوتا تھا کہ مکہ کی مالدار ترین عورت ایک یتیم کے کی محبت میں پہاڑیاں چڑھتی ہوئی اوپر جا رہی ہے ساز و سامان لے کر، اور مکہ دیکھ کے حیران ہوتا تھا کہ اس عورت کو کیا ہو گیا، نعوذ باللہ، کہ یہ جن کی زندگی آسائش سے بھرپور تھی یہ مزدوروں کی طرح سامان اٹھا کر پہاڑی کے اوپر چلتی بھی جا رہی ہیں، کس کی محبت میں؟ ابن عبداللہ کی محبت میں. یہ جو بی بی کے اندر تبدیلی تھی، یہ غیر معمولی تبدیلی تھی، یہ بی بی کی قربانی غیر معمولی قربانی تھی. پھر دو بچے ہوئے، دو بیٹے ہوئے، دونوں فوت ہو گئے. بی بی نے اس پہ باتیں سنی، روایت موجود ہے ہمارے پاس کہ بی بی رسول گرامی کے پاس آ کر کہتی تھی کہ قریش کی عورتیں میرے بارے میں یہ کہہ رہی ہیں، رسول خدا تسلی دلاتے تھے. یہاں تک کہ بی بی سیدہ کی تشریف آوری ہوئی، درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. رسول خدا نے بی بی خدیجہ کو گویا سب کچھ بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوگا، ہماری بیٹی کے ساتھ یہ ہوگا، یہاں تک کہ سید الشہداء کا بھی بتا دیا تھا. تو ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے کہ بی بی خدیجہ نے اللہ کے نبی سے یہ کہا کہ مجھے حسین پہ افسوس ہوتا ہے کہ اس پہ رونے والا کوئی نہیں ہوگا. بی بی خدیجہ بہت پاکیزہ خاتون تھی، بڑی سختیاں جھیلی انہوں نے. لگتا ہے کہ یہ جو پاکیزگی کا اعتراف ہے، یہ جو ان کے غم میں شرکت ہے، اہل بیت اطہار کے غم میں شرکت، یہ اللہ کے نزدیک پہنچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور یہ خدا نے ہمیں اور آپ کو نصیب کر دیا. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا کرم کہ اس نے ہمیں مصائب نصیب کیے. اب یہ تھا کہ یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کے ذریعے سے وہ احساس انسان اپنے اندر حاصل کر سکتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی دعا مانگیں، چاہے وہ دعائے سحر ہو، چاہے وہ دعائے افتتاح ہو، یا کوئی اور دعا ہو، یا علی ہو یا عظیم، ان تمام دعاؤں کے پیچھے سب سے امپورٹنٹ کام ہے وہ کنیکشن. حتی الامکان کوشش کریں چند جملوں کے اندر اندر کوئی ایک رابطہ جڑے، ایک توجہ نصیب ہو خداوند متعال کے ساتھ، اور خداوند متعال لطف کرنے والا ہے انشاءاللہ، اس توجہ کے نتیجے میں، اس کنیکشن کے نتیجے میں بہت کچھ خدا نصیب کرتا ہے. وہ کیا نصیب کرتا ہے خداوند متعال، اس پہ بھی شاید چند جملے عرض ہونے چاہیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد. ہم میں سے بعض لوگ دعائیں پڑھیں گے، مناجات پڑھتے ہیں، اعمال انجام دیتے ہیں، پھر منتظر ہوتے ہیں اب کچھ ہو. کیا ہو؟ مثلا غیب کا کوئی پردہ کھس کے میں پیچھے سے کوئی ایک منظر تاڑ لوں، مثلا میرے لیے کوئی معجزہ ہو جائے، یہ طے ہو ہے کہ یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے کیا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، یہ طے نہیں ہوا ہوا. اس کے لیے کوئی اچھا کام کرنا ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے کہ اگر کوئی انسان یہ سوچے ذرا غیب کی کوئی خبر مل جائے، کوئی طاقت مجھے نصیب ہو جائے، مثلا کوئی معرکہ میں بھی کر سکوں، میں بھی کوئی ایک بادل ادھر سے ادھر لا سکوں، مثلا میں ایک، یہ سب فضول باتیں ہیں. ہم یہاں پہ صرف ایک مقصد سے آئے ہیں، اور ان تمام کاموں کے پیچھے ایک مقصد ہے، ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے، صرف یہ. تو اگر آپ ایک اچھی دعا پڑھیں، ایک اچھا کنیکشن ڈیولپ ہو دل کے اندر، ایک خدا المتعال کے ساتھ رابطہ جڑنا ہے، احساس ہو، اس کے بعد کیا ڈھونڈوں اپنے اندر؟ بندگی، بندگی کا احساس. اچھا، وہ بندگی کا احساس کیسے آئیڈینٹیفائی ہوگا؟ وہ ایسے آئیڈینٹیفائی ہوگا کہ مثال کے طور پر پہلے میں بعض اللہ کے احکام، بعض اللہ کے نزدیک جانے کے ذریعوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتا تھا، اب اہمیت دوں گا. اگر یہ نصیب ہو رہا ہے، یہی چاہیے، اس سے بڑھ کے نہیں چاہیے. ایک عجیب بات میں نے نوٹ کی پچھلے مہینے، میں نے کافی وقت گزارا اہل بیت اتھا علیہ السلام کے جو مزارات موجود ہیں مشرق وسطیٰ کے علاقے کے اندر، اور ان کی بعض اولاد طیبہ و طاہرہ کے بعض مزاروں کے اوپر تھوڑا بہت میں نے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی. اچھا، پروجیکٹ کیا ہے؟ اچھا یہ بتاتا چلوں میں، ویسے تو ہمارے اندر ایڈورٹیزمنٹ کی عادت شاید نہیں ہے، لیکن بہرحال اچھا ہے بتا دوں. یہ جو ہم ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں، میں بہرحال ایک جگہ تیار ہو رہی سپر ہائی وے پہ، وہاں پہ ہم نے ایک زیارت گاہ بنائی ہے. وہ زیارت گاہ تقریباً ایک ایکڑ جگہ پر ہے، تقریباً 5,000 گز سمجھ لیں. یہ جو 5,000 گز جگہ ہے، اس میں ہم نے پورا مڈل ایسٹ کا جو نقشہ ہے، انہی فاصلوں کا خیال رکھتے ہوئے، اسی ڈائریکشن کا خیال رکھتے ہوئے مائکرو لیول پر امپلیمنٹ کر دیا ہے. تو مثال کے طور پر ہر 100 کلومیٹر کو 8 فٹ کاؤنٹ کیا ہے، کہ ہر 100 کلومیٹر پہ 8 فٹ ہوگا. تو مثلاً اگر ایک شہر سے دوسرے شہر کا فاصلہ 200 کلومیٹر ہو، تو ہماری زمین میں وہ فاصلہ 16 فٹ ہوگا. اس طرح ہم نے پورا مڈل ایسٹ کا نقشہ وہاں پہ امپلیمنٹ کر دیا، اور اس میں ڈائریکشنز کا بھی خیال رکھا، ڈسٹینس کا بھی خیال رکھا، پروپورشن کا. تو مثلاً جہاں مکہ ہے وہاں مکہ ہو، جہاں مدینہ ہے وہاں مدینہ ہو، اور یہ سارے شہر اس کے اندر پوائنٹ کر دیے. مثلاً مکہ، مدینہ، خیبر، تبوک، غدیر، پتہ نہیں سامرہ، کاظمین، نجف، کربلا، مشہد، نیشاپور، شہر رائے، قم، بیروت، ابھی خاص کر سید حسن نصر اللہ کی وجہ سے دمشق اور کرمان اور فلاں اور فلاں. اس کے بعد یہ جب سارے شہر کے پوائنٹس لگا دیے، تو پھر ہر شہر پر جہاں پہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا کوئی روضہ ہے یا ان کا اپنا کوئی روضہ ہے، اس کے اوپر ایک سٹینڈ لگایا، اور اس سٹینڈ میں سمری کے طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ کیا ہے. تو ایک شیٹ وہاں پہ لگی ہوئی ہو، جس سے آپ آئیں اس پوائنٹ پہ پہنچ، جیسے آپ قم پہ پہنچیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے قم میں کیا ہے، نیشاپور میں کیا ہے، مشہد اردحال ایک شہر ہے کاشان کے نزدیک، وہاں پہ کیا ہے. اس کے بعد ایک اور کام یہ کیا کہ جو 3 بڑے سفر اہل بیت اتھا علیہ السلام کی زندگی میں تھے، ایک سید الشہداء کا سفر جو مدینہ سے مکہ آئے، مکہ سے قادسیہ اور کوفہ کے نزدیک مڑ کر کربلا، اور پھر وہاں سے کوفہ سے ان کے خاندان کو کربلا سے کوفہ لایا گیا، اور کوفہ سے پھر دو راستے بتائے جاتے ہیں، ایک راستہ جو زیادہ مشہور ہے وہ نارتھ کی طرف گیا، پھر وہاں سے موصل تکریت ہوتا ہوا پھر حلب، حمص، حما اور دمشقس آیا. تو ہم نے اس پورے راستے کے اوپر ایک لائن لگا دی. پھر ایک راستہ وہ تھا جو مولا آٹھویں امام نے طے کیا، مدینے سے چلے وہ ایران کے شہر اہواز کی طرف آئے، پھر وہاں سے تبس، نیشاپور، مشہد، اور پھر آگے سرخس اور مرو جو آج کل میرے خیال میں تاجکستان یا ازبکستان میں ہے، پھر واپس تشریف لائے مشہد میں، شہادت ہوئی. پھر تیسرا راستہ وہ تھا جو ان کی بہن نے طے کیا، قم، بی بی فاطمہ معصومہ نے اپنے بھائی کو کی طرف پہنچنے کے لیے طے کیا. تو بی بی مدینہ سے تشریف فرما ہوئیں اور اس راستے کے اوپر تشریف لے آئیں جس کے اوپر سید الشہداء تشریف لے گئے تھے، زروت نام کر کے ایک مقام ہے، وہاں سے پہلے ایک جگہ ہے اس کو نقرہ کہتے ہیں، پھر وہاں سے آگے پھر تشریف لگیں اسی راستے پہ جس پہ سید الشہداء گئے تھے، پھر وہاں سے کاظمین تشریف لائیں، پھر کاظمین سے سیدھے ہاتھ پہ ایران تشریف لے گئیں، کرمان شاہ اور ساوا اور قم تشریف لا کر وہیں تو یہ تینوں راستے ہم نے وہاں پر نشان لگا دیے. تو آپ کبھی وہاں پر آئیں تو آپ کو 1400 سال کی تاریخ سمری ہوتی نظر آتی ہے. پھر وہاں ابھی وہاں پہ کام کر رہے ہیں, ابھی بہت ساری چیزیں اور ہوں گی. تو میں جب یہ ساری شیٹس لگا رہا تھا, تقریباً 29 جگہوں کے بارے میں ہم نے شیٹس تیار کر کے وہاں پہ لگائیں, تو میں ایک بات احساس کر رہا تھا, کیا ہم اس مقدس خاندان کی مظلومیت کے مقروض نہیں؟ قربانیوں کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. قربانی کیا ہوتی ہے؟ قربانی ایک نسل, دو نسل, نہیں 11 نسلیں تو معصوم کی قربانی ہے, اس کے بعد پتہ نہیں کتنی نسلیں اور قربان, اور قربانی ختم ہی نہیں ہو رہی, مسلسل دیے جا رہے ہیں, مسلسل دیے جا رہے ہیں. تو یہ خود قرب کا ایک پوائنٹ ہے, خود قرب کا ایک پوائنٹ ہے. اور ظاہر ہے کہ قربانی کا جب تذکرہ کر رہے ہیں تو آپ وقت کے امام کی قربانیوں کو کیا بھلا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. ایک جملہ جو اہل فن ہے وہ کہتے تھے, ایک بات بڑی عجیب ہے, میں بعض اوقات ڈرنے لگتا ہوں. ایک دفعہ میں پاکستان سے باہر ایک شہر میں تھا, وہاں پہ میں نے علامہ طباطبائی کا ایک واقعہ بیان کیا جو مستند تھا. تو واقعہ بیان سن کر وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو ہمارے خلاف کچھ ڈرامے کرنے کے موڈ میں تھے, یہ ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے ڈرامہ کیا اور اس واقعے کے اوپر بڑا مذاق اڑایا. خیر میں اس وقت تو نہیں سمجھا تھا کہ یہ کیا ڈرامہ کرنا چاہ رہے تھے. بعد میں انہیں لوگوں نے آ کر معافی مانگی کئی سال کے بعد, اور اعتراف کیا کہ وہ ہم نے غلط کیا تھا, ہم ڈرامے کرنا چاہ رہے تھے. لیکن خیر اس واقعے کے بعد سے میں بہت محتاط ہو گیا تھا کہ ہر چیز ہر جگہ نہیں کہنی چاہیے. لیکن پھر آ کر تھوڑا سا شاید لاپرواہ ہوتا جا رہا ہوں, پھر دوبارہ میں پھر دوبارہ لاپرواہی کی طرف جا رہا ہوں, پھر ایک جگہ مار کھاؤں گا, پھر دوبارہ سدھرنے کی کوشش کروں گا. آغا بہجت کے ایک شاگرد ہیں, وہ شاگرد تقریر میں بھی اچھے ہیں, تحریر میں بھی اچھے ہیں, 50 سے اوپر کتابیں لکھی ہیں. ان کی ایک کتاب تھی, اس میں انہوں نے ان عرفا کے احوال لکھے تھے جن سے انہوں نے خود ملاقات کی ہے, خود ملاقات کی. اس کتاب میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ جو میں نے مرشد اردحال کا تذکرہ کیا, کاشان کے نزدیک ایک جگہ ہے, شاید آپ میں سے کچھ لوگ گئے ہوں گے وہاں. وہاں پر مولا پانچویں امام کے ایک فرزند تشریف فرمائیں, درود بھیجے گا محمد وآل محمد, صلی اللہ علیہ وسلم. کربلا کے واقعے کی شبیہ وہاں پر ہوئی ہے مولا پانچویں امام کے فرزند کے ساتھ, سلطان علی تعبیر کرتے ہیں ان کے اسم گرام میں. یہ جو آغا بہجت کے شاگرد ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا, وہ کتاب میرے پاس فوٹو کاپی ہوئی بھی رکھی ہوئی ہے ابھی, اس میں لکھا ہے یہ جو مرشد اردحال ہے اس میں بہت بڑا حرم بنا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ دو امام زادے اور بھی تشریف فرمائیں جو بعد کی تاریخوں میں اپنے اجداد کی نشانی کے طور پہ وہاں تشریف لائے تھے, وہیں پہ دفن ہوئے. اس مشہد اردحال کے نام بارگاہ کے تہ خانے میں 100 جنازے رکھے ہوئے ہیں جو مولا سلطان علی کے ساتھ شہید ہوئے تھے, 100 جنازے. ایک سے زیادہ مستند روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں اس دور کی, ایک سے زیادہ مستند روایتیں اس دور کی موجود ہیں کہ وہ 100 جنازے ابھی بھی تر و تازہ ہیں, ابھی بھی تر و تازہ ہیں. ہاں یہ ایک بات ہے, بڑی عجیب بات ہے. انہوں نے ایک اور بات بڑی عجیب لکھی ہے, یہ جو عرفا ہیں ان میں کچھ عرفا خاموش ہیں, انتہائی خاموش, جیسے مثلا خود علامہ طباطبائی خاموش آدمی تھے, بہت کم گو, بہت کم بولنے والے. ان کے بھائی جو تھے وہ اور بھی زیادہ خاموش تھے. ان میں سے کچھ ہیں تھوڑا سا آؤٹ اسپوکن بولنے والے. ان بولنے والوں میں ایک تھے مجتہدی, آیت اللہ مجتہدی نام کر کے پورا فوت ہو چکے. ان کا کچھ اس دنیا سے کچھ زیادہ ہی تعلق تھا, دوسری مخلوقات سے بھی تھا, اس طرح کے مسائل ان کے ساتھ بہت تھے. تو وہ کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے بڑی عجیب و غریب قسم کی. آیت اللہ بہجت کے ان شاگرد نے اسی قسم کا ایک انداز اختیار کرتے ہوئے ایک کمرہ بتایا کربلا کے اندر، بتایا جو کرم حرم ہے سید الشہداء کا، اس کے حجروں میں کوئی ایک حجرہ ہے، ابھی اس کتاب میں لکھا ہے، میں اپنے اوپر بوجھ نہیں ڈالوں گا، میں اس کا لکھا ہے، اس حجروں میں سے ایک حجرہ ہے جس میں علی اصغر کے رونے اور ان کے ماں کی لوری کی آواز آج بھی آتی ہے، کہ عرفا اس حجرے کے اندر داخل نہیں ہونا چاہتے، کہتے ہیں اتنی سنگین ہے، اتنی سنگین ہے علی اصغر کے رونے کی آواز اور ماں کے لوری دینے کی آواز کہ لوگ اس کو نہیں سن پاتے، دل پھٹنے لگتے. تو یہ ایک راستہ ہے کہ کوئی انسان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم کو احساس کرے اور اس غم کے اندر اپنے آپ کو تھوڑا سا غرق کرے اور پھر خدا المتعال سے کنیکشن بنانے کی کوشش کرے تو خدا المتعال نصیب فرماتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، پروردگار سے دعا کرتے ہیں، خدا عمدہ ماہ مبارک رمضان ہے، تو نے برکتوں کے وعدے کیے، تو نے رحمتوں نعمتوں کے وعدے کیے ہیں، پاک پروردگار ہمیں اس ماہ مبارک رمضان کی نعمتوں فضیلتوں برکتوں کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرما. رب کریم، یہ رحمتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے، پاک پروردگار تجھے واسطہ تیرے پاکیزہ ترین بندوں کا، ان بندوں کا جن میں سے کچھ کا تذکرہ آج بھی ہوا، خدا عند متعال ان کا واسطہ ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. خدا بندہ تو نے دنیا میں موقع نصیب کیا ہے، خدا عند متعال کبھی بھی یہ موقع ختم ہو جائے گا، خدا بندہ تجھے واسطہ تیری قہاریت جباریت کا، تجھے واسطہ تیری رحمانیت کا، تیری غفاریت غفوریت کا، پاک پروردگار مرنے سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرما. پاک پروردگار اس موت کے لمحات میں رسول خدا اور امیر المومنین کی زیارت نصیب فرما، ان کی اولاد طیبہ و طاہرہ کی شفاعت نصیب فرما. خداوندہ اسی دنیا کے اندر، اسی دنیا کے اندر ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما. تمام شہدا کے درجات کی بلندی کے لیے علماء عرفا فقہا آپ کے اور ہمارے مرحومین اعزاء جو اس دنیا سے گزر گئے سب کے درجات کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ وسلم.